وعن الحارث الأعرج رحمه الله تعالى قال: مررت في المسجد فإذا الناس يقولون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله تعالى عنه فأخبرته فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الحسن ليس بالهزل، من تركه من الظالم قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم.
بس 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 بس. روایت چل رہی تھی حضرت حارث اعور، وہ مسجد کے اندر سے گزرے، دیکھا لوگ دنیاوی کہانی اور قصوں میں مشغول ہے، میں نے جا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی ایک بات نقل فرمائی، اور وہ بات نقل فرماتے فرماتے کیا فرمایا؟ الا انہا ستکون فتنہ، دھیان سے سنو، انقریب ایک فتنہ ہونے والا ہے، فتنہ رونما ہونے والا ہے. کیا مطلب فتنہ رونما ہونے والا؟ دینی عقائد اور دینی افکار میں اختلافات پیدا ہوں گے، دینی عقائد اور دینی افکار میں اختلافات پیدا ہوں گے، اور بالکل وہی ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہمیہ فرقہ وجود میں آیا، اور جو ہے دوسرے گمراہ فرقے وجود، خوارج کا فتنہ وجود کے اندر آیا، اور انہوں نے غلط غلط عقیدوں کے فتنے کھڑے کیے. تو دیکھو یہ گمراہ فرقے جو ہیں نا، ان کی سب سے خطرناک بات یہ کہ وہ غلط عقیدے لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، غلط افکار لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو فتنہ بول کے مراد لیا گیا ہے غلط عقیدے، غلط نظریات، دینی فکروں میں اختلاف کھڑے ہوں گے دنیا کے اندر. ورنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، خلفائے راشدین کا ابتدائی دور، کوئی خاص غلط عقائد سامنے نہیں آئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور دنیا کے اندر غلط عقیدے اور غلط گمراہ نظریات شروع ہو گئے، اور اسی دور میں فرقہ جہمیہ، فتنہ فرقہ خوارج کا وجود دنیا کے اندر ہوا، جو آج تک دنیا کے اندر موجود ہے. نمبر دو، فتنے کا مطلب ہے اعمال میں سستی آنا، کہ ابھی تو لوگ نیک اعمال بہت چستی سے انجام دے رہے ہیں، لیکن ان قریب نیک اعمال کے اندر سستی کا دور شروع ہو جائے گا. نمبر تین، فتنہ بول کر کے گمراہی مراد ہے، کہ ان قریب گمراہی کا دور شروع ہو جائے گا، گمراہیاں سامنے آنے لگے گی. قل تو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نجات پانے کا راستہ کیا ہوگا؟ یعنی فتنے آپ فرما رہے کہ ان قریب وجود میں آئیں گے، تو فتنوں سے نجات پانے کا راستہ کیا؟ دیکھو یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ فتنے وجود میں آئیں گے، تو فوراً پوچھ لیا کہ حضور فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا؟ آج ہماری کمی یہی ہے، فتنے، برے حالات، باتیں کرتے رہیں گے، لیکن اس سے بچنے کا جو راستہ قرآن حدیث میں آیا اس کا کوئی تذکرہ نہیں کریں گے. اور یہ صحابہ کرام ہیں کہ فوراً پوچھ لیا کہ حضور وہ فتنے سے بچنے کا راستہ بتلا دو، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا لے. وے یہی اصل چیز ہے. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچنے کی تدبیر بتلائی. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا یہ فتنے سے حفاظت کا بہترین ذریعہ. قرآنی زندگی بنا لو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، صفحات قرآن کو لمحات حیات بنا لو، تو فتنوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تعارف کرایا، کتنا جامع قرآن کا تعارف ہوا. فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلی امتوں کے حالات قرآن میں موجود ہے. تم سے پہلی امتوں کے حالات قرآن میں موجود ہے، پچھلے زمانے کی قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. اور پچھلے زمانے کے واقعات کوئی کہانی اور اسٹوری تھوڑی اللہ سنانا چاہتے ہیں، اللہ نے عبرت کے لیے سنائے ہیں کہ قوم عاد کے واقعات سنو، قوم لوط کے واقعات سنو، قوم سمود کے واقعات سنو اور عبرت حاصل کرو. دوسری بات، وَخَبَرُمَا بَعَدَكُمْ، تمہارے بعد کی خبریں ہیں، یعنی اس زمانے کے بعد قیامت تک جو زمانے آنے والے ہیں اس میں دنیا کے اندر کیا کیا حالات پیش آئیں گے، اس کے اجمالی اشارات قرآن مجید میں موجود ہے. اب سور پھونکا جائے گا، دابت الارض نکلے گا، یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، یہ سب آیتیں قرآن میں موجود ہیں. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، تو گویا قرآن نے 1450 سال پہلے آئندہ کی خبر بتلا دی. ایک دابا نکلے گا اور لوگوں سے بات کرتا ہوگا. اخرجنا لہم دابتم من الارض تکلمہم، تو جانور لوگوں سے بات کرتا ہوگا. یہ قرآن نے آئندہ زمانے کی خبر دے دی. تو قرآن مجید میں جس طریقے سے ماضی کی امتوں کے حالات ہیں، مستقبل کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے. قیامت کے دن کیا ہوگا، پہاڑ اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ساری چیزیں بیان فرما دی. تیسری خوبی، وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان کے اندر جو کچھ پیش آوے اس کے فیصلے بھی اندر موجود ہے. تمہارے درمیان کے اندر جو کچھ پیش آوے اس کے فیصلے اور اس کے احکام بھی موجود ہے. حکم بمانا احکام، فیصلے، قضاء، یعنی تمہارے درمیان کے اندر جو حوادث پیش آئیں گے، جو وقائع پیش آئیں گے، اس کے احکام ضروریہ، وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اب دیکھو، جو بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، خلافت راشدہ کے زمانے میں وجود میں آئی. خلافت راشدہ کے زمانے میں نہیں، وہ بات کے زمانے میں وجود میں آئی. جو بات تابعین کے زمانے میں نہیں، وہ تبع تابعین کے زمانے میں وجود میں آئی. تبع تابعین کے زمانے میں نہیں، اور بات کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں وجود آئی. زمانے چلتے گئے چلتے گئے، آج تک دنیا میں نئے نئے حوادثات پیش آئے، نئے نئے مسائل پیش آئے، نئی نئی ضروریات پیش آئی، لیکن ہر چیز کے لیے قرآن میں حلال حرام کے احکام کے اجمالی تمام مسائل موجود ہیں. سب چیز کی رہنمائی آپ کو قرآن کے اندر سے ملے گی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹرین نہیں تھی، گاڑیاں کار نہیں تھی، لیکن اس کا اجمالی تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ آئندہ ایسی ایسی سواریاں پیدا کریں گے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو. دیکھ لیا، اسی طریقے سے مسائل کے معاملے کے اندر بھی. اب سگریٹ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا دنیا میں سگریٹ، حکا مد ذلہ ہو کیا چیز ہوتی ہے، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کا مسئلہ موجود ہے قرآن کے اندر. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی بھی خبیث اور گندی چیزیں وہ سب ممنوع تم لوگوں کے واسطے. اب جتنی بھی خبیث چیزیں دنیا میں قیامت تک وجود میں آتی رہے گی, کتنا جامع قانون قرآن نے بیان فرما دیا, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. مدینۃ المنورہ کے اندر غور سے دیکھا, وہاں وہ بینر بنے ہوئے ہوتے, لائٹ والے بھی جیسے اپنا نماز کا ہے, اور ایسے بھی جس میں سگریٹ نوشی کے لیے وہ ممنوع ہونا لکھا رہتا ہے, تو سگریٹ کا فوٹو ہوگا, دھواں بنتا نکلتا ہوا فوٹو ہوگا, اس پر یوں ایسا یہ نشان ہوگا ایسا, اور پھر وہاں آیت لکھی ہوگی وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. آپ دیکھ لو مکہ مدینہ کے اندر, یعنی جتنی بھی خبیث اور گندی چیزیں قیامت تک دنیا میں وجود میں آنے والی ہے, آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر سب چیزیں آ گئی, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. تو آئندہ جو وقائع, جو احکام, جو ضروریات پیش آئے گی, اس کے سارے احکام فیصلے اجمالی طور پر اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیے. هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ. قرآن مجید تو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہے. فصل کا ترجمہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہے, کوئی کھیل مذاق کی چیز نہیں ہے. ہزل کے معنی کھیل مذاق, دوسرا معنی بیکار, تیسرا معنی لا یعنی. قرآن مجید کوئی بیکار لا یعنی مذاق کی چیز نہیں ہے. من ترکہو من جبارن, جس آدمی نے قرآن مجید کو تکبر کی وجہ سے چھوڑ دیا, قسمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے. جس آدمی نے قرآن مجید کو تکبر کی وجہ سے چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے. من جبارین کا کیا مطلب؟ پہلا مطلب سمجھو, کوئی آدمی تکبر کرے, یہ آیت, اس آیت کا یہ مسئلہ ہے, میں کچھ مانتا وانتا نہیں. جیسے آج کل بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ لون حرام ہے, سود پر لون لینا کون کہتا, کون کہہ رہا, میں کوئی ماندا واندا نہیں, جاؤ میں تو بے دھڑک جو ہے لون لوں گا, دکان کھولوں گا, فیکٹری چلاؤں گا, کار اتاروں گا, میں نہیں مانتا جا. یہ ہو گیا انکار, یہ من جباری, کہ قرآن مجید کے کسی ایک بات کو کوئی آدمی بطور تکبر کے انکار کر دے وے اور نہ مانے, وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا. دنیا میں ہلاکت نہیں آئے گی تو آخرت میں تو ہلاکت آنے ہی والی ہے. نمبر دو, دوسرا مطلب سمجھو, قرآن پر ایمان نہ لانا, تیسرا مطلب قرآن مجید کے اوپر عمل نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہلاک کر دیں گے, برباد کر دیں گے. دنیا میں ہلاکت نہیں آئی تو آخرت میں ہلاکت آئے گی اس کے اوپر. اس لیے امام تیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دینا کفر ہے, ایک آیت کا بھی انکار کر دینا کفر ہے. دوسری بات, قرآن سے جو عمل ثابت ہو اس عمل کے اوپر انکار کر دینا کہ میں اس کو قرآن کا عمل نہیں مانتا, یہ بھی جو ہے کفر ہے. تیسری بات, اگر کوئی آدمی سستی اور کمزوری اور عاجزی کی وجہ سے قرآن پر عمل نہ کرے اور دل میں قرآن کی عظمت ہے, تو ایسے آدمی کو گناہ بھی نہیں ہوگا, ثواب بھی نہیں ملے گا. یہ نفس سے مسئلہ چل رہا ہے عمل کے اندر سستی کرنے کا. بہت سے لوگ قرآن کی عظمت ہے, قرآن سے محبت ہے, قرآن کے احکام سے محبت ہے, قرآن کے احکام سے عظمت ہے, سب کچھ ہے, سستی, اور عمل نہیں کرتے اس کے اوپر. اب یہاں یہ سمجھنے کا کہ جو فرض واجب اور ضروری ہے اس کے علاوہ والے احکام, اختیاری احکام, وہ تو اگر وہ آدمی عظمت کے باوجود عمل نہ کرے ضعف کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بعض مرتبہ عاجز ہو جاتا ہے، بیمار ہے کر نہیں پا رہا ہوں، تو پھر اس آدمی کے لیے کفر نہیں ہوگا، اس آدمی کے لیے کفر نہیں ہوگا. دیکھو بہت سے مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، سستی میں، لاوبالی پن میں، لیکن نماز کو فرض مانتے ہیں، تو گنہگار ہیں لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ کہتے کہ جاؤ میں فرضیت ہی نہیں مانتا، کہ دن میں وہ کہیں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے رہنے کی، اکھا دن مسجد میں بیٹھے رہنے کا، میں فرضیت ہی نہیں مانتا، وہ کفر ہے. تو فرضیت کو مانتا ہو لیکن سستی کی وجہ سے عمل نہ کر پاتا ہو، تو وہ آدمی کافر نہیں بنے گا. کفر کب آئے گا؟ جب آدمی انکار کر دے گا، اس کی وجہ سے کفر آتا ہے. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو آدمی قرآن مجید کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہدایت کو ڈھونڈے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے. جو آدمی ہدایت کو تلاش کرے گا قرآن کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے. دیکھو کتنی سخت وعید ہے. آج امت کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہدایت کا سر چشمہ جو ہے قرآن مجید، ہم اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہدایت تلاش کرنے نکلے ہیں. اصل سر چشمہ قرآن مجید، وہاں ہدایت تلاش کرو، اس میں ہدایت ملے گی. قرآن چھوڑ کر کے جہاں بھی ہدایت تلاش کرنے گئے تو اللہ اس آدمی کو گمراہ کر دیں گے. اور حدیث شریف قرآن کی شرح ہے، اسی لیے قرآن اور حدیث چھوڑ کر کے جو آدمی کہیں پر بھی ہدایت کی تلاش میں نکلا، وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ گمراہ، اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی، جو چیز قرآن اور حدیث سے متعلق ہے، ثابت ہے، مستنبط ہے، نکالی گئی ہے، جیسے کہ اجماع اور قیاس سے ثابت ہونے والی چیزیں، اجماع اور قیاس سے جتنی بھی چیزیں ثابت ہے وہ قرآن سے ہیں، حدیث سے ہیں، مستنبط ہے، اجتہاد کر کے نکالی گئی ہے، وہ بھی اسی حکم میں ہے. اب کوئی آدمی قرآن، حدیث اور اس سے نکلے ہوئے احکام، اس سے نکلی ہوئی باتوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہدایت کو ڈھونڈنے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے. اس وقت امت کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ قرآن نہیں، حدیث نہیں، قرآن حدیث سے نکلی ہوئی چیزیں نہیں، اور دوسری جگہوں پر ہدایت ڈھونڈنے کے لیے نکلے. یہ اس لیے امت کے اندر گمراہی ہے. اسی لیے جو چیز شریعت کے مطابق نہیں ہوگی وہ گمراہی کا باعث ہوگی. اسی لیے جا بجا درس قرآن قائم کرو، ہر محلے میں، ہر مسجد میں درس قرآن کا حلقہ قائم کرو، درس حدیث کا حلقہ قائم کرو، تو امت کو صحیح معنی کے اندر ہدایت ملے گی. اسی لیے یہ طے کر لو کہ تعطیلات میں اور جو ہے دور حدیث شریف کے بعد اپنے محلے کی مسجد میں جہاں آپ رہتے ہو وہاں ہفتے میں ایک دن، دو دن ہی صحیح، لیکن قرآن اور حدیث کی آپ کی مجلس ہونی چاہیے. چاہے روزانہ 15 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ سنا دیا، لوگوں کو اس کا مطلب سمجھا دیا، ایک حدیث شریف سنائی، اس کا مفہوم سمجھا دیا. یہ ترتیب اصل ہدایت کی، جو سر چشمہ ہے قرآن اور حدیث اور اس کی مجلس، یہ ہدایت کے چشموں سے امت میں ہدایت عام ہوگی. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. دیکھو یہ تشبیہ دی گئی قرآن مجید کو رسی سے. ایک آدمی گر رہا تھا، رسی پکڑ لی تو بچ گیا. بھائی تو تو پانی میں تھا نے کیسے بچ گیا؟ بس وہ رسی پھینکی نے، میں نے پکڑ لی اور مجھے کھینچ کے باہر نکال لیا. تو رسی سے آدمی کا بچاؤ ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کو تعبیر کیا گیا کس سے؟ مضبوط رسی سے. دیکھو رسی بھی اگر کمزور ہوئے نہیں تو راستے میں ٹوٹ جاوے نہ آدمی پھر گرے، جیسے کہ کسی کو کنویں سے کھینچ رہے تھے اور رسی ٹوٹ گئے تو بیچارہ گیا دھڑام سے اندر. تو رسی بھی کیسی ہونی چاہیے؟ مضبوط. تو قرآن مجید رسی ہے اور مضبوط ہے, جو بھی اس کو پکڑ لے گا وہ جو ہے آدمی بچ جائے گا, اس کی حفاظت ہو جائے گی. اور قرآن مجید وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ, وہ تو حکمت سے بھرا ہوا ذکر ہے. ذکر کہتے ہیں نصیحت کو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تو ذکر کے معنی کیا آتے ہیں؟ نصیحت. تو قرآن تو نصیحت نامہ ہے, نصیحت سے بھرا ہوا ہے, اور حکیم کے معنی حکمت سے بھری ہوئی نصیحت. تو نصیحت ہے اور حکمت سے بھری ہوئی نصیحت قرآن مجید ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, قرآن مجید تو صراط مستقیم ہے, سیدھا راستہ جو انسان کو اس کی تخلیق کا راستہ بتلاتا ہے. آپ نے کسی کو پوچھا کہ مجھے جو ہے نا سورت جانا ہے, کہا سیدھا راستہ پکڑ لو سورت پہنچ جاؤ گے. کوئی پوچھے جنت کا راستہ, قرآن پکڑ لو ڈائریکٹ جنت پہنچ جاؤ گے. کہا مجھے اللہ کی رضا چاہیے, قرآن پکڑ لو ڈائریکٹ رضا الہی پہ پہنچ جاؤ گے. تو سیدھا راستہ, ایک ہے راستہ اور دوسرا ہے سیدھا. ٹن ٹن والا راستہ ہوئے موڑ موڑ والا, وہ بھی آدمی کو اچھا لگتا نہیں ہے. جیسے یہاں سے نوساری جانے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ بھائی یہ سربون اور نسیل پور ہو کر کے آدمی نوساری جاوے, اور دوسرا یہ کہ یہاں سے نکل کر کے سیدھا وایا پلسانہ نوساری جاوے. لیکن اب 90% لوگ یہی پلسانہ والا راستہ لیتے ہیں, حالانکہ اس میں کلومیٹر بڑھ جاتے ہیں. اب لوگوں کو آپ کہیں گے تو کیا کہیں گے, یہ راستہ ہے نا بہت ٹھنڈ والا, بہت موڑنے والا, یوں یوں یوں. ایک دن رات کو ہماری کار بھی الٹ گئی تھی, ایسا وہ ٹن اور موڑ موڑ والا راستہ ہے. اس پہ کون جاوے, یہ سیدھا اسٹریٹ راستے پہ چلو. یہ ہے صراط المستقیم. راستہ ہونا کافی نہیں, سیدھا راستہ ہوئے تو مزہ ہوئے آدمی کو ڈرائیونگ میں بھی اور منزل تک پہنچنے میں بھی. تو قرآن مجید کیسا راستہ ہے؟ سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ہائی وے, کہ اس کے اندر کہیں ادھر ادھر ٹن آتا نہیں ہے, سیدھا آپ کو جنت کی منزل پر یہ قرآن مجید پہنچا دے گا. هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء, یہ وہ راستہ ہے. تزیغ زاغ یزیغ کے معنی ٹیڑھا ہونا, اہوا کے معنی خواہشات, اہوا کے معنی ہوا کی جمع خواہشات. حاصل ترجمہ دیکھو, بہترین حاصل ترجمہ, هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء, جس کی اتباع کے نتیجے میں انسانی خواہش حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہوتی, جس کی اتباع کے نتیجے میں انسان کی خواہش حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہوتی. اور لفظی ترجمہ, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے خواہش دوسری چیز کی طرف مائل نہیں ہوتی. یعنی جو آدمی بھی قرآن مجید کی اتباع کرے گا تو اس کی خواہش اور چاہت حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہوگی. آدمی حق ہی پر رہے گا, حق ہی پر رہے گا, حق سے ہٹ کر باطل کی طرف کبھی نہیں جائے گا. یہ بہت بڑی صفت ہے قرآن مجید کی. یعنی ہر موقع پر قرآن پر عمل کرنے والا گمراہی سے محفوظ رہتا ہے, اہل باطل قرآن کے مطالب اپنی مرضی اور خواہش سے بیان کرتے ہیں, اور جو ہے اس کے مقابلے کے اندر قرآن مجید ان کے باطل عقیدوں کو رد کرتا ہے, ختم کرتا ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنی من مرضی سے قرآن کا مطلب بیان کرتے ہیں, اپنی من مرضی سے, اپنی خواہش کے مطابق, اپنے ذہن کے مطابق, اپنی من مرضی سے, وہ گمراہ ہوتے ہیں. یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں نا وہ بھی قرآن سے ہی دلیل بیان کریں گے. اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ جو ہے نا نعوذ باللہ کسی قادیانی کی مجلس میں بیٹھ جاؤ گے تو وہ بھی ایسی دلیل بیان کرے گا کہ آپ اس کے مسلک کو بھی صحیح مان لو, اللہ ہدایت نہ دے وے تو. ایسے انداز میں وہ بیان کرتے ہیں, غلط تعویل کر کے, غلط توجیہ کر کے, غلط مطلب اپنے من کا مطلب بیان کر کے. تو قرآن مجید کے اندر غلط مطلب بیان کر کے جو لوگ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں, قرآن مجید کا صحیح مفہوم اور مطلب جو آدمی لے گا کبھی غلط لائن پر جائے گا نہیں. اس کے لیے ہمیشہ ایک اصولی بات یاد رکھنے کی, قرآن مجید کا وہی مفہوم اور مطلب معتبر ہے جو صحابہ اور سلف سے منقول ہے. صحابہ اور سلف سے منقول ہے, اپنی من مرضی کی توجہ چلے گی نہیں. ہاں آدمی کوئی نقطہ نکالے کہ بھئی قرآن کی آیت سے یہ نقطہ, یہ پوائنٹ کی بات نکلی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تفسیر اپنی من مرضی سے کرنے لگے تو جو آدمی اپنی من مرضی سے اپنے نظریات سے تفسیر کرنے بیٹھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, وہ بھٹک جائے گا. ولا تلتبس به الالسنۃ, اس کی زبان دوسری زبانیں نہیں ملتی, اس کی زبان سے دوسری زبانیں نہیں ملتی, اس کی زبان سے دوسری زبانیں نہیں ملتی. کیا مطلب قرآن کی زبان سے دوسری زبان نہیں ملنے کا؟ نمبر ایک, دنیا کی کوئی عبارت قرآن مجید کی عبارت کے برابر نہیں ہو سکتی. کوئی عبارت قرآن مجید کی عبارت کے برابر نہیں ہو سکتی. دیکھو آپ حدیث شریف پڑھتے ہو, حدیث شریف کو قرآن کے انداز میں پڑھو, پھر بھی قرآن مجید کی عبارت کے برابر حدیث شریف کی عبارت نہیں ہوگی. عربی کا کوئی مشکل ترین کلام لے لو, مقامات آپ نے پڑھی, اب مقامات میں حارث ابن حمام کیسی کیسی عبارتیں لاتے ہیں, وقع الشوائب شعیب والدہر بالناس کلب ان دان یوم لشخص ففی غد یتغلب واصبر اذا هو ادرا بک الخطوب والب. یہ مقامات کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں. اب دیکھیں کیسی مشکل ترین عربی لاتے ہیں وہ مقامات کے اندر, لیکن اس کے باوجود بھی کیا وہ قرآن کے برابر ہو سکتی ہے وہ عبارت؟ متنبی کے کلام کو لے لو, متنبی پڑھی, دیوان متنبی. متنبی عرب کا بڑا زبردست شاعر گزرا, امرؤ قیس اور متنبی, یہ سب بڑے بھاری برخم عرب کے فصاح بلغا گزرے, ان کے دیوان چھپے ہوئے پڑھائے جاتے ہیں بہت سے مدرسوں میں, لیکن وہ قرآن کے برابر وہ کلام نہیں ہو سکتا. تو دنیا کی کوئی عبارت کتنی ہی فصیح ہو بلیغ عربی زبان میں ہو, لیکن وہ قرآن مجید کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب سمجھو, جس کی زبان عربی نہیں ہے پھر بھی وہ قرآن مجید کو آسانی سے پڑھ لے گا. یہ قرآن کی خوبی اور کمال ہے. ہم گجراتی لوگ ہیں, ہماری مادری زبان گجراتی, لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ ہم لوگ عربی زبان بتکلب پڑھ لیتے ہیں, بہترین پڑھ لیتے ہیں, اور ناظرہ سے ہی پڑھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ناظرہ پڑھاتے مکتب میں, وہ کیا ہے, عربی زبان ہی تو پڑھنا سکھایا جاتا ہے ان کو, قرآن مجید عربی زبان میں. یہ حروف تہجی کی مشق کرائیں گے, مفردات کی مشق کرائیں گے, پھر مرکب کلموں کی دو حرفی, سے حرفی, چار حرفی کلمے سکھائیں گے ناظرہ میں, پھر قرآن سکھانا ہے. تو ہماری مادری زبان گجراتی, ہماری مادری زبان مراٹھی, ہماری مادری زبان ہندی, پھر بھی ہم قرآن مجید کو ماشاءاللہ بے تکلف پڑھ لیتے. بلکہ الحمدللہ بہت سے عجمی ایسے ہیں کہ وہ قرآن مجید عربوں سے اچھا پڑھ لیتے ہیں, بعض سے عربوں سے. کتنے عجمی قرآ ایسے کہ عرب لوگوں سے زیادہ اچھا وہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے قرآن مجید کا کمال, کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ بھی قرآن مجید کو آسانی سے انشراح قلب سے بغیر تنگی کے بے تکلف آسانی سے صحیح صحیح روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے قرآن کی زبان کا کمال. جی ولا يشبع منه العلماء. علماء اس سے کبھی شکم شیر نہیں ہوتے ہیں. قرآن سے علماء کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے. بعض پیٹو لوگ ہوتے ہیں, پیٹو ان کا پیٹ نہیں ہوتا, ٹنکی ہوا کرتی ہے ان کی. ان کا بھی پیٹ کسی مرحلے میں جا کر بھر جاتا ہے. فجر کے بعد کیا؟ چائے بسکٹ. 9 بجے چائے کھما, 11:15 بجے کڑی کھچڑی, ظہر کے بعد پھر چائے اور بھوسا چیوڑا, عصر کے بعد مطبخ میں کھایا, پھر مطبخ سے نکلنے کے بعد باہر برگر پیزا چائنیز کھایا, پھر مغرب کی چھٹی کے بعد تھوڑا ناشتہ, رات کو چھٹی کے بعد پھر کچھ کھایا. 11 مرتبہ طلبہ عزیز کھاتے ہیں پورے دن کے اندر, گن کے دیکھ لو. جب بھی پوچھو کیا حال ہے, بھوک لگی ہے استاد, کھانے کے بعد جا رہے, کہاں جا رہے, وہ فروٹ کی لاری پہ جا رہا ہوں. کیوں؟ مطبخ میں ابھی بریانی کھا کے اٹھا, تھوڑی بھوک ابھی باقی ہے, ایک آدھ دو سیب کھا لوں گا, ایک آدھ سنترا ہے, اخیر میں ایک آدھ کیلا تو کھا کے ہی آ جاؤ. ان کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے کسی موقع کے اوپر. بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ ان کے پیٹ بھی بھر جاتے ہیں, لیکن قرآن مجید سے کسی کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. یعنی قرآن کے علوم ایسے ہیں کہ کبھی شکم شیری حاصل ہوتی نہیں ہے. دیکھو امت قرآن مجید کی تفسیر دور اول سے لکھ رہی ہے, دور اول سے. اب تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال تفسیری بھی جمع کر کے شائع ہو گئے, تفسیر ابن عباس. اور امام بخاری امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب التفسیر قائم کیا, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی تفسیر کے متعلق ارشادات کی حدیثیں جمع کر لی. دور اول سے قرآن کی تفسیر ہو رہی, آج تک تفسیر لکھی جا رہی ہے. 14 صدی میں, 15 صدی میں امت میں کتنی تفسیریں لکھی جا چکی, لیکن اب تک ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے علوم پورے پورے سب ظاہر ہو گئے ہو, ایسا نہیں ہوا. جو بھی مفسر تفسیر لکھتا ہے کوئی نئی بات سامنے آتی ہے, ہر مرتبہ کوئی نئی بات, ہر مرتبہ کوئی نئی بات. اگر تفاسیر میں نئی بات نہ آوے تو الگ الگ تفسیر کو کوئی خریدے ہی نہیں, کوئی پڑھے ہی نہیں. ہر تفسیر میں کوئی نئی چیز آپ کو ملے گی. یہ ہے قرآن کے علوم سے کبھی شکم شیری ہوتی نہیں ہے. ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر مہائمی, شیخ ابو علی مہائمی جو ماہم میں آرام فرما رہے ہیں ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ایسی لکھوں کہ اس کے اوراق کو 70 اونٹوں کے اوپر لاد سکتے ہیں, اتنی تفسیر میں لکھ سکتا ہوں, یا 300 اونٹ کے اوپر, صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر. یہ تفسیر ماہیمی میں یہ قول منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب آپ اندازہ لگاؤ قرآن کے علوم کیسے ہوں گے. تو کبھی شکم شیری ہوتی نہیں ہے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں قرآن مجید کی ایسی تفسیر لکھ ڈالوں کہ کچھ نہیں چھوٹے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی چیز باقی نہ رہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے قرآن کے علوم کا حال کہ کبھی اس سے شکم شیری علماء کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی. نمبر 2, قرآن مجید کی تلاوت سے کسی کو شکم شیری نہیں ہو سکتی. ہے یہ مزیدار چیز. دیکھو کتنی بھی اچھی کوئی شاعری اشعار آتے ہیں تو آدمی کہتا ہے ایک مرتبہ واہ کیا شاعری کہی شاعر صاحب نے. ایک بار سنی, دو بار سنی, تین بار سنی, پھر آدمی کیا کہتا ہے سن سن کے پرانی کر ڈالی, اب کون سنے اس کو. لیکن قرآن کے بارے میں یہ ہے آدمی جتنی مرتبہ تلاوت کرے جتنی مرتبہ سنے کبھی شکم شیری ہوتی نہیں ہے. یہ ہے شکم شیری نہ ہونے کا مطلب. ولا یخلق عن کثرت الرد, اور کثرت سے دہرانے کے باوجود بھی وہ پرانا نہیں ہوتا ہے. بار بار دوڑ کرو, بار بار تلاوت کرو, بار بار اس کی تفسیر کرو, بار بار اس کا درس دو, تبھی قرآن پرانا معلوم ہوتا نہیں ہے. ورنہ دنیا کا کوئی بھی کلام دو بار, چار بار, تین بار آدمی بولے پھر کیا لوگ کیا کہیں گے کہ ایک ہی بات بار بار بولتا رہتا ہے بن کر تیری بات. قرآن کی آیت ایک ہی آیت سو بار دہراؤ تو بھی اس کی لذت, اس کی مٹھاس, اس کی چاشنی کبھی پرانی ہوگی نہیں. یہ قرآن مجید کی خوبی ہے. اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں, اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں. یعنی قرآن میں ایسے عجیب عجیب علوم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ کبھی اس کے علوم کے عجائبات ختم ہوں گے نہیں. باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں, عجائبات قرآن, قرآن میں کیسے کیسے عجائبات کا بیان ہے. عجائبات قرآن کے کبھی ختم نہیں ہوتے. ایک مثال دوں آپ کو, لیلۃ القدر 27ویں رات میں, اس پر ایک عجیبہ سنا. لفظ لیلۃ القدر اس میں 9 حروف ہے, گنو بیٹھ کر کے. لیلۃ القدر کتنے حروف ہے؟ لام یا لام تا الف لام قاف دال را, کتنے حروف ہوئے؟ 9. اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر کتنی مرتبہ آیا ہے گنو؟ حافظ تو ہو نا آپ لوگ, 3 مرتبہ آیا ہے نا. اور لیلۃ القدر میں حروف کتنے؟ 9. اور لیلۃ القدر سورہ قدر میں کتنی مرتبہ آیا؟ 9 کو 3 سے ضرب دو کتنا ہوتا ہے؟ 27. یہ بھی ایک عجوبہ بعض لوگوں نے بیان کیا, 27 کو شب قدر ہونے کے اوپر کہ لیلۃ القدر کے حروف کتنے؟ 9. اور سورہ قدر میں کتنی مرتبہ آیا؟ 3. 9 کو 3 سے ضرب دیا کتنا ہوا؟ 27. دیکھ لیا عجوبہ. یہ تو ایک مثال ہے. ایسے ایسے عجوبے قرآن مجید کے اندر ہے جو کبھی ختم ہو سکتے نہیں ہیں. اس کی عجائبات. هو الذی لم تنتهی الجن اذا سمعته, سبحان اللہ. قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جنات ایک لمحے کے بھی, جنات لوگوں نے جب سنا تو وہ توقف نہیں کر سکے, رک نہیں سکے. جناتوں نے جب قرآن مجید کو سنا تو وہ رک نہیں سکے, توقف نہیں کر سکے, اور بے اختیار قرآن کی تعریف کرنے لگے. بعض چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ آدمی کے سامنے آتے ہی آدمی مجبور ہو جاتا ہے تعریف کرنے پر. تو کہا جنات جیسی شریر مخلوق نے جب قرآن مجید کو سنا تو وہ اس کی تعریف کیے بغیر رک نہ سکے, بے اختیار تعریف کرنا انہوں نے شروع کر دیا. کیا تعریف کی انہوں نے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا بہ من قال بہ صدقا. جو قرآن کو اپنی زبان سے کہے گا صدقا, یعنی کہ قرآن کے مطابق اس نے بات بولی, قرآن کے مطابق اس نے کوئی بات کہی, قرآن کے مطابق اس نے کوئی عقیدہ بتلایا, نظریہ بتلایا, صدقہ وہ اس کی تصدیق کی جائے گی. یعنی قرآن کے مطابق جو بات, جو نظریہ, جو عقیدہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا, وہ قابل قبول ہوگا, سچائی کو پہنچا ہوا ہوگا جو قرآن کے مطابق ہو. ومن عمل بہ اجیرا, اور جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا اس کو بدلہ اور ثواب دیا جائے گا. ومن حکم بہ عدلا, اور جو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے گا. جس نے بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کیا وہ لوگوں کے اندر عدل اور انصاف والا کو فیصلہ کرے گا. وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جو قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلائے گا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے گی. قرآن کی دعوت صراط مستقیم کی ہدایت, اور قرآن سے اب ہٹ کر کے دعوت سمجھو کہ وہ آدمی گمراہی کے راستے پر جائے گا. کتنی زبردست فضیلت بیان کی. گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلا دیا کہ وہ لوگ جو مسجد میں بیٹھ کر قصے کہانی میں مشغول ہے ان کو کہو کہ قرآن میں مشغول ہو, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن میں تدبر کرو تو تمہیں سب فوائد حاصل ہوں گے. یہ کہانی قصے من گھڑت باتیں یہ سب چیزیں تم لوگ چھوڑو. تو شکایت کا یہ جواب ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں حارث نام کے ایک آدمی ہے, وہ مجہول راوی ہے, اس لیے اس کی سند کے اوپر کچھ کلام کیا گیا ہے.